تیار کردہ علمی کیسٹ گھر کیسٹ اور سی ڈی ملنے کا پتہ نوٹ فرما لے. علمی کیسٹ گھر دکان نمبر 5 فاطمہ پلازا بالمقابل مدنی مسجد پڈلوی ایریا کراچی. فون نمبر 6370883.
وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد لله الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير المتعالي عن الشريك والشبيه والبديل والنذير. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، میرے بھائی اور دوستو، اللہ تعالیٰ نے روشنی کو بھی بنایا، اندھیرے کو بھی بنایا. خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. روشنی کا بھی خالق ہے، اندھیروں کا بھی خالق ہے. روشنی اور نور زندگی کا سامان ہے، اندھیرا تاریکی موت کا سامان ہے. سورج نہ نکلے تو کائنات ختم ہو جائے گی. ہم اس لیے زندہ ہیں کہ یہاں سورج اپنی روشنی سے بہت سا ہمیں زندہ رہنے کا سامان مہیا کرتا ہے، اور بھی بہت سی چیزیں. اس میں ایک روشنی بھی بہت بڑا سبب ہے. جسم کی بقا کے لیے بھی روشنی کی ضرورت ہے، روح کی بقا کے لیے بھی روشنی کی ضرورت ہے. تو جب آنکھوں سے نظر آنا ختم ہو جائے تو زندگی ویران ہو جاتی ہے، اور جب دل کی آنکھیں اندھی ہو جائیں تو زندگی برباد ہو جاتی ہے. دل کی آنکھوں کا اندھا ہونا آنکھوں کی آنکھوں کے اندھا ہونے سے زیادہ خوفناک ہے. اللہ تعالی ان کو جن کی آنکھیں تو ٹھیک ہیں، دل اندھے ہیں، ان کو اللہ تعالی قرآن میں یوں بیان کرتا ہے، لا تعمی الابصار ولیکن تعمی القلوب التی فی الصدور. ان کی آنکھیں تو ٹھیک ہیں، ان کے دل اندھے ہیں، جس سے نظر آنا تھا وہ ان کو نظر نہیں آتا. تو اس دل کی آنکھوں کی بینائی درست ہو، اس کا بھی ایک ٹیسٹ ہے. جیسے نظر کمزور ہو، ٹھیک ہے، ختم ہے، ٹیسٹ ہے. بہت سے دوستوں کی آنکھوں پہ چشمہ لگا ہوا ہے، یہ انہوں نے خود نہیں لگایا، کسی ڈاکٹر کو دکھایا، اس نے بتایا آپ کی نظر میں اتنا نقص ہے، وہ ہم شیشے کے ذریعے سے پورا کر دیں گے، آپ کو ٹھیک نظر آئے. تو یہ نظام تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے حوالے کر دیا، کیونکہ یہ تو نظر آنے والی چیز ہے، دیکھا. لیکن جو دل کی نظر ہے وہ کسی کے سامنے کوئی نہیں. دل کی آنکھیں صرف انبیاء دیکھ سکتے ہیں. تو وہ علم اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو عطا فرمایا کہ دل کی آنکھیں ٹھیک ہو جائیں، انہیں حق نظر آئے، باطل نظر آئے، انہیں جنت کا راستہ نظر آ جائے، جہنم کا راستہ بھی نظر آ جائے، پھر وہ دوزخ سے بچیں، جنت کو چلیں. اس کے لیے بھی نظر چاہیے. ہم وہ ٹوپی نعیم خان کے گھر سے چلے اور یہاں تک آ گئے، اللہ نے یہاں کچھ روشنی رکھی تھی، اس کے ذریعے سے یہاں تک آ گئے. تو اللہ تعالیٰ یوں کہتا ہے، اَفَمَن يَعْلَمُ أَنَّمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ الْحَقُّ كَمَن هُوَ أَعْمَى إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ. تو میرے بندو، تم بتاؤ، دیکھنے والا اور اندھا کبھی برابر ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. دے دو. جب دیکھنے والا اور اندھا برابر نہیں ہو سکتا تو دیکھنے والا کون ہے، اندھا کون ہے؟ وہ شخص جو میری کتاب پر ایمان لایا وہ دیکھنے والا ہے، اور جو ایمان نہیں لایا وہ اندھا ہے۔ قرآن کی ایک سنت ہے کہ دو مقابل چیزوں کو سامنے لاتا ہے، متضاد یعنی مخالف چیزوں کو برابر ایسے ذکر کرتا ہے، یعنی
لا يستوي اصحاب النار واصحاب الجنه،
برابر نہیں ہیں جہنم والے جنت والے، دو مخالف چیزوں کو ایسے اکٹھا ذکر کیا۔ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون،
جاننے والے نہ جاننے والے برابر نہیں ہو سکتے۔ ولا الظل ولا الحرور، ہاں سایہ اور دھوپ برابر نہیں ہو سکتے ہیں۔ تو
یہاں اللہ تعالیٰ نے دو چیزوں کو مقابلہ ڈالا ہے، لیکن ظاہری طور پہ مقابلہ بنتا نہیں ہے۔ یضل من یشاء یہدی من یشاء، ہدایت اور گمراہی ہیں۔ یدخل من یشاء فی رحمتہ والظالمین اعد لہم عذابا الیما، جنت اور دوزخ، دو مخالف چیزیں، اغنا و اقنا، غنا اور فقر، اضحک و ابکا، خوشی اور غم،
یہ تو مخالف چیزیں اکٹھی۔ لیکن یہاں اللہ تعالیٰ کہتا ہے میری کتاب کو حق جاننے والا اور اندھا آپس میں کبھی برابر ہو سکتے ہیں؟ تو یہ تو دو متضاد چیزیں نہیں، ایک اندھا بھی ایمان لا سکتا ہے۔ میری کتاب کو جو میں نے تیرے اوپر میرے محبوب اتارا ہے اسے حق جاننے والا اور اندھا، یہ بھلا کبھی برابر ہو سکتے ہیں؟ تو اس میں تو کوئی آپس میں مخالف مفہوم کوئی نہیں۔ بڑے بڑے علماء اندھے نابینا، آج بھی کئی علماء نابینا ہیں۔ ہمارے استاد جن سے ہم نے دورہ حدیث کے کئی اسباق پڑھے، تحاوی سب سے اہم کتاب ہے، وہ نابینا تھے، مولانا صدیق صاحب آج بھی زندہ ہیں۔ تو یہ دیکھنے میں ٹکراؤ نظر نہیں آتا، لیکن اس میں بڑا خوبصورت انداز میں ایک مخالف مفہوم اور ٹکراؤ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ یوں کہہ رہا ہے، افمن یعلم انما انزل الیک من ربک الحق، وہ شخص جو یہ جان گیا کہ جو تجھ کو میں نے دیا ہے وہ حق ہے، کیا وہ اور اندھا برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا کہہ رہا اللہ تعالیٰ، جو میری کتاب کو حق جانتے ہیں صرف وہ آنکھوں والے ہیں، باقی ساری دنیا اندھی ہے۔ اب آپ اندازہ لگاؤ، کبھی اندھے کے پیچھے کبھی کوئی اندھا ڈرائیور دیکھا؟ اندھا کوئی پائلٹ ہو، اندھا ڈرائیور ہو، اندھا گاڑی چلائے، اندھا جہاز چلائے، بحری جہاز چلائے، کوئی پرانی گاڑی بھی حوالے نہیں کرے گا، مار دے گا۔ تو آج کی ساری امت مغرب کے اندھوں کے پیچھے چل رہی ہے۔ بڑا پروفیسر وہ ہے جو وہاں سے ڈگری لے کر آئے، بڑا ڈاکٹر وہ ہے جو وہاں سے ڈگری لے کر آئے، بڑا پڑھا لکھا وہ ہے جو وہاں سے ڈگری لے کر آئے، اور وہ اللہ کی اس کتاب کو نہیں جانتے، نہیں مانتے، اللہ ان کو اندھا قرار دیتا ہے، اور جو اس کو حق جانتا ہے عمل کرے یا نہ کرے اس کو دیکھنے والا قرار دیتا ہے۔ تو ہر وہ انسان جو اللہ کی کتاب کو حق نہیں جانتا وہ اندھا، اور ہر وہ انسان جو اللہ کے قرآن کو حق جانتا ہے وہ دیکھنے والا ہے۔ تو کبھی دیکھنے والوں نے بھی اندھوں سے راستہ پوچھا؟ یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے دھرتی پر کہ دیکھنے والے اندھوں سے کہتے ہیں آپ ذرا ہمیں تھوڑی سی رہبری کر دیں، ہمیں تھوڑا سا مشورہ دے دیں۔ اور میرے نبی نے فرمایا تھا لا تستضیعوا بنار المشرکین، کبھی 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 اللہ کے منکر کو اپنا مشیر نہ بنانا، ان سے مشورے لینے نہ بیٹھ جانا، تمہیں برباد کر دیں گے۔ اب بھائی ہم سارے ہی کہتے ہیں کہ کتاب اللہ حق ہے، لیکن اللہ کہتا نہیں نہیں میں ہر ایک کا دعویٰ نہیں مانوں گا، میں اس کی چند نشانیاں بتا رہا ہوں۔ جس کے پاس یہ باتیں ہیں وہ ہے میری کتاب کو ماننے والا، اور جس کے پاس یہ نہیں ہے وہ کوئی نہیں ماننے والا۔ تو وہ کیا ہیں؟ الذین یوفون بعہد اللہ، وہ نو باتیں ہیں. کہ یہ تمہارا ٹیسٹ ہے، اس کو ٹیسٹ کر لو. جیسے نظر کے ٹیسٹ ہوتے ہیں، کئی آج کل تو بڑی مشینیں آ گئیں، ادھر بیٹھو ادھر بیٹھو، یہاں تھوڑی رکھو، اوپر دیکھو نیچے دیکھو، ادھر دیکھو ادھر دیکھو، اس کے بعد کہتے ہیں یہ نمبر وہ نمبر، آپریشن ہوگا، یہ موتیا وہ موتیا. تو اللہ پاک نے نو طرح کے ٹیسٹ دے دیے، کہ اس میں اپنے آپ کو ڈال لو، دیکھو تمہاری آنکھیں ٹھیک ہیں تو مبارک، نہیں ہیں علاج کرو ورنہ ہلاکت کا خطرہ ہے. اَفَمَن يَعْلَمُ أَنَّمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ الْحَقُّ كَمَن هُوَ أَعْمَى إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ. جو یہ کہتا ہو کہ یہ کتاب حق ہے، وہ اور اندھا برابر نہیں ہو سکتا. اس کو حق نہ سمجھنے والے اندھے، اسے حق سمجھنے والے دیکھنے والے، وہی عقل والے. انما یتذکر اولو الالباب. لیکن وہ ہے کون؟ ہر دعویٰ دلیل کے ساتھ ہوتا ہے، ہر دعویٰ دلیل کے ساتھ. تو اس کی کیا دلیل ہے کہ میں قرآن کو حق مانتا ہوں؟ اس کی کیا دلیل ہے کہ ٹوپی والے قرآن کو حق مانتے ہیں؟ اس کی کیا دلیل ہے کہ اس کالونی والے قرآن کو حق مانتے ہیں؟ تو اس کی نو نشانیاں، نو دلیلیں ہیں، دیکھ لو ہیں تو مبارک، نہیں تو فکر کرو. الذین یوفون بعہد اللہ، پہلی نشانی، اللہ سے کیا ہوا وعدہ نبھاتے ہیں. یا اللہ الست بربکم قالوا بلا، کیا میں تمہارا رب ہوں؟ بالکل. اچھا میں امتحان لوں گا اور میں دیکھوں گا، جھوٹ سے کماتے ہو سچ سے، رشوت سے کماتے ہو حق سے، ظلم سے کماتے ہو انصاف سے، اذان پر کام چھوڑ کے میرے گھر کو آتے ہو کہ نہیں آتے ہو، اذان پر اپنے کاموں کو پیچھے کرتے ہو یا نہیں کرتے ہو، معاملات میں مجھے یاد رکھتے ہو یا مجھے بھول جاتے ہو. الذین یوفون بعہد اللہ، دوسری نشانی، ولا ينقضون الميثاق، جو میرے بندوں سے وعدے کرتے ہو وہ بھی پورے کرتے ہو کہ نہیں کرتے ہو؟ وعدہ خلافی تو نہیں کرتے ہو، ہیرا پھیری تو نہیں کرتے ہو. آج بازار کا ماحول ہے پھر جانا، بات سے پھر جانا، بول سے پھر جانا، اور اس کو پہلے تو عیب سمجھا جاتا تھا، اب تو کوئی عیب بھی نہیں سمجھتا. بات اس سے کرتے ہیں، بیچ اس کو دیتے ہیں، سودا اس سے کرتے ہیں، پیسے اس سے پکڑتے ہیں. یہ تو ایک شک بتا رہا ہوں، اور ساری شکیں بندوں سے کیے ہوئے عہد و پیمان کو بھی نبھاتے ہیں، اللہ سے کیے ہوئے عہد و پیمان کو بھی نبھاتے ہیں. والذین یصلون ما امر اللہ به ان یوصل، رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرتے ہیں، یک طرفہ ون وے ٹریفک چلاتے ہیں، وہ برے ہوں پھر بھی ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں، وہ اچھے ہوں پھر بھی ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں. وہ یہ نہیں دیکھتے کہ یہ میرے ساتھ اچھا ہے میں بھی اچھا کروں گا، یہ میرے ساتھ برا ہے میں اس کے ساتھ برا بن جاؤں گا، وہ یہ پیمانہ نہیں رکھتے. ان کے پاس ایک ہی پیمانہ ہے، والذین یصلون ما امر اللہ به ان یوصل، جب اللہ نے کہہ دیا کہ خون کے رشتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، تو اب وہ ان سے یہ توقع نہیں کرتے، وہ تو کرتے نہیں ہم کیوں کریں، وہ تو کرتے نہیں ہم کیوں کریں. یہی ہمارے پنجاب کا، یہی آپ کے سرحد کا، یہی سندھ کا، یہی بلوچستان کا قانون ہے، جو سلام کرے اس کو سلام کرو، جو نہ کرے نہ کرو. ہم کوئی نوکر ہیں، ہم کوئی کسی کے غلام ہیں، ہماری کوئی مونچھیں چھوٹی ہیں، ہماری بھی بڑی مونچھ ہے. تو قرآن کو حق سمجھنے والی کی نشانی کیا ہے؟ یصلون ما امر اللہ به ان یوصل. وہ یہ نہیں دیکھتے کہ اس نے کیا کہا، اس نے کیا کیا، وہ یہ دیکھتے ہیں کہ میرے اللہ نے مجھے کیا کہا ہے، میرے اللہ کا میرے لیے کیا امر ہے، وہ اس کو پورا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا، تم اللہ کے دربار میں بڑا مرتبہ لینے کا شوق کیوں نہیں رکھتے ہو؟ ادھر کہ تو میرا 16 گریڈ ہو جائے، 17 ہو جائے، 18 ہو جائے، 19 ہو جائے، 20 ہو جائے، 21 ہو جائے، 22 ہو جائے، میں بڑا افسر بن جاؤں، میں بڑا سیاستدان بن جاؤں، میں ناظم بن جاؤں، ایم پی اے بن جاؤں، وزیر بن جاؤں، وزیر اعلیٰ بن جاؤں. ادھر جو تم زور لگاتے ہو، تو تم اللہ کے دربار میں اونچا 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 درجہ لینے کا شوق کیوں نہیں رکھتے ہو؟ تو صحابہ نے کہا جی اس کا کیا طریقہ ہے کہ اللہ کے دربار میں ہمیں اونچا مرتبہ مل جائے؟ تو آپ نے فرمایا تصل من قطعک وتعفی من حرمک وتعفو عن من ظلمک، جو توڑے اس سے جوڑ لو، جو محروم کرے اسے عطا کرو، جو زیادتی کرے اسے معاف کرو، جو منہ موڑ جائے تم منہ جوڑ لو، جو منہ پھیر جائے تم سامنے آ جاؤ، جو گالی دے تم دعا دو، جو پتھر مارے تم پھول دو، تو دیکھو اللہ تمہیں کیسے اٹھاتا ہے اٹھاتا ہے اٹھاتا ہے۔ آدمی مقابلہ کیوں کرتا ہے؟ عزت کے لیے، میری بےزتی ہو رہی، میری بےزتی ہو رہی۔ تو میں آپ کو عزت کا گارنٹیڈ طریقہ بتا رہا ہوں کہ اس کے پیچھے اللہ کے نبی کی مہر ہے، مہر ہے۔ آپ نے کہا میری ضمانت لے لو، اب اس سے بڑا ضامن کون ہے؟ ایک چھوٹا سا سردار ضامن بنتا ہے، لوگ بڑے بڑے کام بڑے بڑے دعووں سے پیچھے ہٹ جاتے، بھائی اس میں ضمانت اٹھا لے، ٹھیک ہے بھائی کوئی بات، ضمانت والے ٹھیک ہے کوئی بات نہیں۔ اللہ کا نبی کہہ رہا میری ضمانت لے لو، جو زیادتی کو معاف کرے گا اللہ اسے عزت دے گا، میں ضامن ہوں، گھٹ جائے تو مجھ سے لے لینا۔ تو تیسری نشانی کیا ہے؟ والذین یصلون ما امر اللہ به ان یصل، کہ وہ ہر حال میں اچھے ہی بنتے ہیں۔ چوتھی نشانی کیا ہے؟ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ، وہ اللہ سے ڈرتے ہیں۔ پانچویں نشانی کیا ہے؟ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ، اور وہ آخرت کے دن کی خوفناک پکڑ سے بھی ڈرتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے اپنے ذکر کیا تو یخشون کا لفظ استعمال کیا، جب حساب کی سختی کا ذکر کیا تو یخافون کا لفظ استعمال کیا۔ خشیت بھی خوف کو کہتے ہیں، ڈر کو کہتے ہیں، خوف بھی ڈر کو کہتے ہیں، لیکن عربی زبان میں دونوں کا مطلب جدا ہے۔ خشیت کا مطلب ہوتا ہے کسی کی محبت کی شدت میں اس حد تک پہنچ جانا کہ ہر وقت اس کے ناراض ہونے کا ڈر لگا ہوا ہو، اس کو خشیت کہتے ہیں۔ اور خوف ہے کسی کی ہیبت اور جلال کی وجہ سے اس کی سزا کا ہر وقت خیال لگا رہے، اس کو ڈر، اس کو خوف کہتے ہیں۔ وہ ڈر جس میں سزا شامل ہو وہ خوف کہلاتا ہے، اور وہ ڈر جس میں صرف ناراضگی کی وجہ سے دل گھبرا رہا ہو وہ خشیت کہلاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ جو قرآن کو صحیح سمجھنے والے ہیں، یہ مجھ سے ایسی محبت کرتے ہیں کہ انہیں ہر وقت یہ ڈر ہی لگا رہتا ہے کہیں میرا محبوب ناراض نہ ہو جائے، کہیں ناراض نہ ہو جائے، بہت اس کے چکر میں رہتے ہیں کہیں ناراض نہ ہو جائے، کہیں ناراض نہ ہو جائے۔ اور آخرت کے خوفناک پکڑ سے وہ ہر وقت ڈرتے رہتے ہیں۔ یخافون سوء الحساب، اور کیا بات ہے ان میں؟ والذین صبروا ابتغاء وجه ربهم، چھٹی چیز ان میں کیا ہے؟ کہ وہ صبر کرتے ہیں۔ والذین صبروا ابتغاء وجه ربهم، صبر کرتے ہیں۔ اس صبر کے پیچھے صرف اللہ کی رضا کا جذبہ ہوتا ہے اور کوئی جذبہ نہیں ہوتا کہ البت تو راضی ہو جا، وہ صبر کے دامن کو چھوڑتے نہیں ہیں۔ اور صبر ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو سرداری تک پہنچاتا ہے۔ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا، صبر عزتوں کا راستہ ہے، صبر ذلت نہیں، چپ رہنے کا نام ذلت نہیں ہے۔ اگر تم اللہ کے لیے چپ کر گئے، سہ گئے، پی گئے، گھٹ گئے، تو اللہ تعالیٰ کا قرآن کہہ رہا ہے میں تجھے اونچا کروں گا۔ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا، جب انہوں نے صبر کیا میں نے ان کو اونچا کر دیا۔ اونچا کرنے والا تو اوپر بیٹھا ہوا ہے، کسی کو یوں کر دے تو نیچے والے اسے کیسے پکڑ کے نیچے لا سکتے ہیں۔ وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ، جو صبر کو ہر حال میں لازم پکڑتے ہیں۔ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، ساتویں بات ان میں کیا ہے؟ کہ نماز کو زندہ رکھتے ہیں۔ نماز اور ایمان آپس میں ساتھی ہیں، نماز چلی جائے ایمان بھی چلا جاتا ہے، نماز کمزور ہو جائے ایمان کمزور ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے عرشوں پہ بلا کر کہا کہ تجھے نماز دے رہا ہوں، 50 نمازیں عطا فرمائیں، دینی 5 ہی تھیں، ابتدا 50 سے تھی، پھر دینی پانچیں تھیں پر پانچ پانچ کر کے گھٹائیں، پینتالیس، پینتیس، تیس، پچیس، بیس، پندرہ، دس، پانچ. جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا واپس جا کے تھوڑی کروا کے، تو لگا تھا چل ٹھیک ہے پینتالیس معاف پانچ پڑھو. نو پھیرے کیوں لگوائے؟ نو پھیرے کہاں سے؟ چھٹے آسمان سے کہاں؟ سدرۃ المنتہا. اگرچہ آنا جانا پلک جھپکنے کا تھا لیکن فاصلہ تو ناپو. چھٹا آسمان، ساتواں آسمان، ساتویں آسمان کے اوپر پتہ نہیں کہاں ہے سدرۃ المنتہا. چھٹے آسمان سے واپس سدرۃ المنتہا، پھر واپس چھٹا آسمان، پھر سدرۃ المنتہا، پھر چھٹا آسمان. اللہ موسیٰ علیہ السلام کا بھلا کرے، کھڑا تو اللہ ہی نہیں کیا تھا، ورنہ موسیٰ علیہ السلام کی جرت تھی کہ وہ یہ کہتے، اللہ ہی نے کھڑا کیا تھا، اللہ ہی نے کہلوایا تھا. وہ یا رسول اللہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں، پچاس کون پڑے گا، واپس جائیں. پھر گئے پانچ، چھوٹ گئی، پھر گئے پانچ، پھر گئے پانچ، گھٹتے 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 دس رہ گئی. پھر موسیٰ علیہ السلام نے واپس بھیجا، پھر پانچ گھٹائیں. یہ اللہ تعالیٰ یہ کیوں کر رہا ہے؟ مجھے اور آپ کو نماز کی ہیبت بتانا چاہتا ہے، نماز کی عظمت بتانا چاہتا ہے کہ یہ ایسی چیز ہے کہ تمہاری کمزوری کی وجہ سے تھوڑی کر رہا ہوں، ورنہ تم آئے اس لیے کہ سجدوں میں سر رکھ کے پڑے رہو. تو جب پانچ رہ گئی تو موسیٰ علیہ السلام نے پھر کہا واپس نہیں پڑھیں گے. تو آپ نے کہا مجھے شرم آتی ہے، پانچ پانچ گھٹ رہی ہیں، اب گیا تو یہ پانچ بھی نہ چلی جائیں، کہ مجھے اب شرم آتی ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا رسول اللہ میری امت پہ دو نمازیں تھیں، انہوں نے وہ بھی کوئی نہ پڑھی، تو آپ پانچ لے کے جا رہے ہو، کیسے پڑھیں گے، کوئی نہیں پڑھیں. تو موسیٰ علیہ السلام نے سچ کہا، 95% لوگ نماز چھوڑ گئے. پہلے یہ پہاڑوں کے لوگ پانچ وقت کے نمازی ہوتے تھے، لیکن جب میدانی لوگ ان کے ساتھ آ کر مل گئے تو ان کی نحوست ان پر ایسی پڑی، کبھی ان کی نسلیں بھی کوئی نہیں پڑتی، ہماری تو پہلی نہیں پڑتی. پنجاب پر تو پہلے ہی سکھوں کا راج رہا، انگریزوں کا راج رہا، وہ ایسی نحوست چھائی، ایسی نحوست چھائی کہ وہ نسل ہی بس دین بیزار قسم کی پیدا ہو گئی. تو ادھر نماز لوگ پڑھتے تھے تو تقریباً 100% پڑھتے تھے، لیکن پھر آہستہ آہستہ جیسے جب غفلت آئی تو ادھر کی بھی نمازیں چلتے 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 ادھر بھی پردہ اٹھنے لگا، ادھر بھی نماز اٹھ گئی. اب یہاں بھی بہت بڑا طبقہ ہے جو بے نمازی ہے. تو اقام الصلاۃ جو نمازوں کو زندہ رکھتے ہیں، آٹھویں نشانی ان کی کیا ہے؟ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً. وہ کھل کے بھی خرچ کرتے ہیں، چھپ کے بھی خرچ کرتے ہیں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ کھل کے بھی دکھا کے بھی خرچ کرو تاکہ مالداروں کو ترغیب ہو، چھپ کے بھی خرچ کرو کہ کہیں ہر وقت دکھا کے خرچ کرنے سے کہیں نفس میں بگاڑ نہ آ جائے. تو چھپ کے بھی خرچ کرو، کھل کے بھی خرچ کرو. اگر کھل کے خرچ کرنے میں ریا آئے تو بیٹھ کے توبہ کر لو، استغفار کر لو، لیکن یہ کام نہ چھوڑو. جیسے بوسوں کو شیطان لے گیا، بھائی آپ مسجد میں نماز پڑھنے کیوں نہیں جاتے ہو؟ کہا جی میرے دل میں ریا پیدا ہو جاتی ہے، میں اس لیے گھر ہی پڑھ لیتا ہوں. تو شیطان نے اس کو ایسا چکر دیا کہ مسجد سے محروم کر دیا، حالانکہ اس کا معاملہ اللہ کے ساتھ تھا. اگر ریا آتی تو یوں کہہ دیتا اللہ معافی دے دے، ریا آ گئی تو فوراً معاف ہو کے نماز مخلصین میں لکھی جاتی. تو شیطان نے اس کو چکر دیا، تورے اندر ریا پیدا ہوتی ہے تو نہ جایا کر. ایسے ہی بازوں کو شیطان چکر دے گی جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے کہ کھل کے بھی خرچ کرو، چھپ کے بھی خرچ کرو، دونوں طرح میرے اللہ کو پسند ہے. یہ مالداروں کو بھی ترغیب ہے، غریبوں کو بھی ترغیب ہے. اس لیے یہاں زکات کا لفظ استعمال نہیں کیا، وہ انفقو اور وہ خرچ کرتے، مما رزقناہم جو میں نے ان کو دیا ہے، وہ تھوڑا ہے یا زیادہ. تبوک کے موقع پر لوگوں نے مال لگایا. ہاں قیس بن صاحب نہ ثابت بن قیس بن شماس رضی اللہ تعالی عنہ ایک ہزار من کھجور لے کر آئے، ایک ہزار من، ایک ہزار من کھجور کے سامنے دو سر کھجور کی کوئی حیثیت بنتی؟ ابو عقیل ایک غریب صحابی ہیں، وہ ساری رات ایک یہودی کا کنواں چلاتے رہے چلاتے رہے چلاتے رہے چلاتے رہے، ان کو کوئی چھ سیر کھجوریں ملی. تو انہوں نے تین سیر گھر دی، تین سیر جھولی میں ایسے لے کر آ رہے تھے. تو اللہ دین یلمزون المتطوعین فی الصدقات، تو منافقوں نے ہنسنا شروع کیا، بے وقوف کو دیکھو یہ لے کے آ رہا ہے، اب اللہ تو جا گھر دے، تیرے گھر میں فاقہ، کہ تین سیر سے یہ تیس ہزار کا کیا فائدہ ہوگا، تیس ہزار کا لشکر ہے، تو تیس ہزار میں تین سیر کھجوروں کی کیا حیثیت ہے. پر اوپر والا تو وزن دیکھتا ہے نہ کہ مقدار. تو جب وہ لے کر آئے، وہ شرماتے ہوئے لے کر آ رہے ہیں، تو آپ نے فرمایا ابو عقیل کی کھجوریں لے لو اور ساری کھجوریں کو اوپر پھیلا دو، یہ ایسی بابرکت کھجوریں ہیں کہ ساری کھجوروں میں برکت پیدا ہو جائے گی. اس لیے زکات کا لفظ استعمال نہیں کر، زکات تو صرف مالدار کے لیے ہے، لیکن انفاق غریب بھی کر سکتا ہے، مالدار بھی کر سکتا ہے. اللہ کو پسند ہے اس کے نام کی نسبت سے مال خرچ کرنا، غریب ہو یا مالدار ہو. اس سے میرے نبی نے فرمایا سبق درہم مئۃ الف درہم، ایک روپے کا ثواب ایک لاکھ روپے خرچ کرنے سے زیادہ ہو گیا. صحابہ نے پوچھا کیسے ہو گیا، کہاں روپیہ کہاں لاکھ. آپ نے فرمایا ایک آدمی کے پاس دو روپے، ایک آدمی کے پاس کروڑوں روپے، دو روپے والے نے ایک روپے اللہ کے نام پہ خرچ کیا تو اس کا آدھا مال چلا گیا، کروڑوں روپے والے نے ایک لاکھ اللہ کے نام پہ خرچ کیا تو اس کا تو ایک چھوٹا سا حصہ گیا. جب قیامت کے دن وزن ہوگا تو یہ غریب کے کل مال کا ایک بٹا دو ہے، اور وہ مالدار کے کل مال کا ایک بٹا کوئی ہزار ہے، ایک بٹا کوئی لاکھ ہے. تو اس روپے کی قدر اللہ کے ہاں زیادہ ہے اس ایک لاکھ. وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، خرچ کرتے ہیں جو میں نے دیا، جو دیا تھوڑا یا زیادہ، سرًا وَعَلَانِيَةً، کبھی کھل کے کبھی چھپ کے. اور کیا کرتے ہیں، سب سے مشکل کام کو سب سے آخر میں اللہ نے پیش کیا. ہمارے استاد تھے پرائمری اسکول کے ماسٹر محمد شفیع رحمت اللہ علیہ، مجھے وہ یاد آئے گا، وہ فرمایا کرتے بچو پیپر دیکھو، جو سب سے آسان سوالوں سے پہلے حل کر، پھر جو اس سے مشکل ہو پھر اس کو حل کرو، پھر جو اس سے مشکل ہو پھر اس کو، جو سب سے اوکھا سوال ہو سب سے آخر میں حل کرو. اگر تم نے اس کو پہلے شروع کر دیا تو پھر کیا ہوگا، پھر تمہارا سارا وقت ضائع ہو جائے گا. تو مجھے اللہ کی ترتیب پہ قربان جائیں، اللہ نے اسی نفسیات کے ساتھ ہمارے ساتھ بات فرمائی ہے، جو سب سے مشکل کام تھا اس کو سب سے آخر میں ذکر فرمایا. وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ، جو برائی کا جواب برائی سے نہیں دیتے، جو برائی کا جواب اچھائی سے دیتے ہیں، جو برائی کا جواب اچھائی سے دیتے ہیں، جو گالی کا جواب دعا سے دیتے ہیں، جو بدتمیزی کا جواب تمیز سے دیتے ہیں. اوہو، یہ سب سے مشکل کام ہے، بڑے بڑے نیک لوگ اس میں آ کے فیل ہو جاتے ہیں. یہاں اس پرچے میں کوئی کوئی پاس ہوتا ہے. تو اس کو سب سے آخر میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا، وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ، جو برائی کا جواب اچھائی سے دیتے ہیں. یہ نو باتیں ہیں، جس شخص کو نصیب ہو گئیں اس کے دل کی نظر 6x6 ہو گئی، سیدھی دور تک جنت بھی دیکھ سکتا ہے، جہنم بھی دیکھ سکتا ہے. اور جس کی یہ باتیں ہیں ہی نہیں، علاج کرو. کمزور ہیں، علاج کرو. کچھ ہیں کچھ نہیں، علاج کرو، ورنہ اس اندھے پن میں موت آ گئی تو بڑا گھاٹا رہے گا. یہ باتیں میں دوبارہ دہرا دوں، الذین یوفون بعہد اللہ، جو اللہ کے عہد کو نبھاتے ہیں، ولا ینقضون المیثاق، جو لوگوں سے کیے ہوئے وعدے بھی سچے کر دکھاتے ہیں، والذین یصلون ما امر اللہ به ان یوصل، جو رشتہ داروں سے ہر حال میں اچھا ہی سلوک کرتے ہیں، ویخشون ربهم، جو اللہ کی محبت کی شدت میں ہر وقت اس سے سہمے رہتے ہیں کہ میرا محبوب ناراض نہ ہو جائے، وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ، جو حساب کی شدت سے ہر وقت ڈرتے رہتے ہیں، او وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ، جو ہر حال میں صبر کا دامن تھامے رکھتے ہیں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، جو سجدوں سے اپنی جبینوں کو منور کیے رکھتے ہیں، وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً، جو چھپ کے بھی خرچ کرتے ہیں، کھل کے بھی خرچ کرتے ہیں، وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ، جو برائی کے جواب میں اچھائی کرتے ہیں. جب یہ کریں گے تو اوپر سچے کہلائیں گے اور اوپر دیکھنے والے کہلائیں گے. ان کے ساتھ ہوگا کیا؟ اولئک لہم عقبۃ الدار، تمہیں جنت مبارک ہو، تمہارے ہی لیے ہے آخرت کا گھر۔ کیسے داخل ہوگے؟ جنات عدن یدخلونہا، چھوٹی موٹی جنت میں نہیں جاؤ گے، اس جنت میں جاؤ گے جس سے اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ساری جنت کو کن فیکون سے بنایا اور جنت الفردوس کو اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے۔ کہ تم جنت الفردوس میں جاؤ گے اکیلے نہیں، ومن صلح من آبائہم، اگر تمہارے ماں باپ ایمان والے ہیں، اگرچہ ان کا عمل تھوڑا ہے، تو تمہاری تو فیل کہوں گا چل ماں باپ کو بھی لے جا، اور تمہاری بیویاں بھی اس میں یار کے نہیں ہیں لیکن ہیں ایمان والی، تو ذریات ہیں ازواج ہیں، جاؤ اپنی بیویوں کو بھی لے جاؤ۔ تمہارے بیٹے بیٹیاں بھی اس میں یار کے نہیں تھے پر تمہاری تو فیل، ذریات ہیں، جاؤ اپنے بچوں کو بھی لے جاؤ۔ جنات عدن یدخلونہا ومن صلح من آبائہم، ماں باپ و ازواجہم بیویاں و ذریاتہم اولاد، جاؤ اب ہمیشہ کے لیے اکٹھے ہو جاؤ۔ تمہاری طفیل کتنے جنت الفردوس میں چلے گئے اگرچہ وہ خود ایسے عمل کے نہ تھے، صرف من صلح ایمان والے تھے، کچھ عمل تھا تو تمہاری طفیل وہ بھی گئے۔ اب کیا ہوا؟ والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب، میرے فرشتے جاؤ انہیں گارڈ آف آنر پیش کرو، گارڈ آف آنر عزت کا دست، عزت کا سلام، جس کو ہم عام زبان میں عزت کا سلام، یہ لفظ کیسے بیوقوف دنیا ہے، ایک دن اس کو سلوٹ کرتے ہیں دوسرے دن جیل میں ڈال دیتے ہیں، یہ گارڈ آف آنر ہے؟ گارڈ آف آنر بیوقوفوں کی دنیا ہے، جھنڈے لہرانے کو عزت سمجھتے ہیں، میں ناظم بن جاؤں، میں صدر بن جاؤں، میں وزیر جاؤں۔ اب کیا ہوا؟ والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب، میرے فرشتے جاؤ انہیں گارڈ آف آنر پیش کرو، گارڈ آف آنر عزت کا دست، عزت کا سلام، جس کو ہم عام زبان میں عزت کا سلام، یہ لفظ کیسے بیوقوف دنیا ہے، ایک دن اس کو سلوٹ کرتے ہیں دوسرے دن جیل میں ڈال دیتے ہیں، یہ گارڈ آف آنر ہے؟ گارڈ آف آنر بیوقوفوں کی دنیا ہے، جھنڈے لہرانے کو عزت سمجھتے ہیں، میں ناظم بن جاؤں، میں صدر بن جاؤں، میں وزیر بن جاؤں، کن جذبوں کے ساتھ لوگ زندگی گزار رہے ہیں، اس حال میں مر گئے تو کیا منہ دکھائیں گے اللہ تعالیٰ کا؟ تو اللہ کہے گا جاؤ انہیں گارڈ آف آنر پیش کرو۔ تحیہ، تو وہ آئیں گے، سلام علیکم، سلام علیکم، سلام علیکم، چاروں طرف سے سلام سلام سلام۔ وہ کہیں گے یہ کیا چکر ہے بھائی، اتنے فرشتے ہمارے سلام کو کیوں آ رہے ہیں؟ تو وہ کہیں گے بما صبرتم، بما صبرتم، بما صبرتم، وہ جو تم نے ٹوپی میں صبر کیا تھا، فنعم عقبۃ الدار، دیکھ لیا آج تمہارا کیسا ٹھکانہ تمہارے رب نے بنا دیا ہے، جاؤ موج کرو، مزے کرو۔ ابھی فرشتوں کے سلام کا نشہ باقی ہوگا کہ اللہ کے عرش کے پردے اٹھ جائیں گے اور اللہ سامنے آ کر کہے گا سلام قولا من رب الرحیم، میرے بندو تمہارا رب بھی تمہیں سلام پیش کرتا ہے۔ بھائیو، ان صفات کو زندگی میں لانا یہ بھی ایک جہد ہے، یہ بھی ایک محنت ہے، یہ بھی ایک کوشش ہے۔ سارے انبیاء یہی کوشش کرتے چلے آئے، انسان اپنی ذات میں قیمتی بن جائے۔ تبلیغ کی محنت کا بھی یہی خلاصہ ہے کہ انسان اپنی ذات میں قیمتی بن جائے۔ یہ محنت ہر انسان کے ذمہ ہے، نہیں کرے گا غفلت میں چلا جائے گا، تباہ ہو جائے گا۔ مرنے سے پہلے پہلے وقت نکال کر اپنے آپ کو اس پہ لانا، اوروں کو اس پہ تیار کرنا، یہ ختم نبوت کی نسبت سے ہے۔ سارے بھائی اس کی نیت کرو، ارادے کرو، یہ ساری زندگی کی محنت ہے، موت تک کی محنت ہے۔ کرتے کرتے دنیا سے چلے گئے تو اللہ بہت خوش ہو جائے گا، اللہ راضی ہو جائے گا۔ اوہو اللہ تعالی، ابھی مجھے پونے دو کہا تھا، بس ختم۔ تو مولانا سعید خان صاحب رحمت اللہ علیہ نے مجھ سے فرمانے، میرا ان کے ساتھ جب پہلا سفر ہوا تو مجھ سے فرمانے لگے دیکھو میں ویسے تو مولوی ہوں لیکن اوقات میں میں دفتری ہوں. میں نے کہا جی کیا مطلب؟ کا مطلب یہ ہے کہ جو وقت کہوں گا اس وقت سے دس منٹ پہلے تم نے تیار ہونا ہے. جو مولوی ہوتے ہیں ان کو جو دو وقت دیا جاتا ہے اسے دو گھنٹے بعد وہ تیار ہوتے ہیں. تو یہ مولویوں کا قصہ نہیں، اب تو سارے صاحبوں کا بھی یہی حال ہے، سارے دفتروں کا، پاکستان کے دفتروں سب کا بھی یہی حال ہے. تو مجھے پونے دو کہا تھا، بس میری بات ختم ہو گئی. اب بھائی سنت پڑھو.
الحمد للہ الذی خلق الانسان من نطفة فإذا هو خصیم مبین، واشهد ان لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین، واشهد ان سیدنا ومولانا محمد عبده ورسوله المبعوث بالکتاب المبین. اما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق، والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل، ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار. جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب. سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: اطلبوا الجنة جهدكم، واهربوا من النار جهدكم، فإن الجنة لا ينام طالبها، وإن النار لا ينام هاربها، وإن الجنة اليوم محفوفة بالمكاره، وإن الدنيا محفوفة بالشهوات واللذات، فلا تلهينكم من الآخرة. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: ألا هل مشمر للجنة؟ فإن الجنة لا خطر لها، وهي ورب الكعبة نور يتلألأ، وريحانة تهتز، وقصر مشيد، ونهر مضطرد، وثمرة نضيجة، وزوجة حسناء جميلة، وحلل كثيرة، ومقام أبد في دار سليمة، وفاكهة وحبرة، ونعمة وخضرة، في محلة عالية بهية. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: ما لي وللدنيا، ما أنا بالدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها، أو كما قال: الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، والزبير في الجنة، وطلحة في الجنة، وسعد بن أبي وقاص في الجنة، وعبد الرحمن بن عوف في الجنة، وأبو عبيدة بن الجراح في الجنة، وصعيد بن زيد أبو الأعور في الجنة، أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم الغالبون، ألا إن حزب الله هم المفلحون. اللهم إنا نسألك خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى أصحابه وعلى الخلفاء الراشدين المهديين وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك نبيك محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى أصحابه وعلى الخلفاء الراشدين المهديين وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. اللهم أنت المستعان وعليك البلاغ، لا حول ولا قوة إلا بالله.
الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب فسبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله
الله نستغفرك من كل ما فعل منك علام الغيوب ونسألك خير الدنيا والآخرة يا أرحم الراحمين آمين برحمتك.
تیار کردہ علمی کیسٹ گھر کیسٹ اور سی ڈی ملنے کا پتہ نوٹ فرما لے. علمی کیسٹ گھر دکان نمبر 5 فاطمہ پلازا بالمقابل مدنی مسجد پٹل بی ایریا کراچی. فون نمبر 6370813